مولانا فصل اور وصل کا باب شروع ہوا تھا، مصنف نے آپ کو بتلایا کہ جب ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے تو پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں. اگر محل اعراب ہے اور آپ ثانی کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ثانی کو شریک کر لیں اور اس کو اس پر عطف کر دیں، بشرطے کہ درمیان ان دونوں میں کوئی جہت جامعہ ہو، بھائی کوئی مناسبت ہو، پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں مناسبت ہو تو عطف بالواو کر دیں. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ثانی کو شریک نہ کرنا چاہتے ہوں اعراب کے اندر، تو پھر فصل کریں گے. اور اگر پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ واو کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ ربط دینا چاہیں گے یا ربط نہیں. تو اگر واو کے علاوہ کسی اور حرف سے فا ثم حتا وغیرہ سے ربط دینا چاہتے ہیں تو پھر ربط دے دیں، اب کسی جہت جامعہ کو دیکھنے کی ضرورت، کیونکہ یہ حرف اپنے معنی کا اثر دیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب بھی نہیں اور ثانی کو آپ اس کے ساتھ واو کے علاوہ سے ربط بھی نہیں دینا چاہتے، تو پھر دیکھیں پہلے جملے کے لیے کوئی ایسا حکم ہے جو ثانی کو دینے کا ارادہ نہ ہو، تو اس صورت میں بھی پھر فصل کرو، کیونکہ اگر آپ وصل کریں گے تو پھر پہلے جملے کے لیے حکم ہے اور آپ وہ ثانی کو دینا نہیں چاہتے، لیکن وصل کی صورت میں کیا وہاں پڑے گا کہ یہ اس کو بھی حکم دے دیا گیا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی پہلے کے لیے کوئی حکم ہے ثانی کو دینا نہیں چاہتے، ایسا نہ ہو، ایسا کیا اول کے لیے حکم ہے ثانی کو دینا، ایسا نہ ہو، اب اس میں دو صورتیں آ گئیں، یا تو سرے سے حکم ہی نہیں ہے یا حکم تو ہے لیکن ثانی کو بھی دینا چاہتے ہیں. تو اب پھر دیکھیں آپ ان دونوں کے درمیان، بھائی کہ دو جملوں کے اندر کمال انقطاع ہے یا کمال اتصال ہے یا شبہ کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال اتصال ہے یا توسط ہے یا توسط. تو دو جملوں کے درمیان یاد رکھو مولانا کمال انقطاع ہوگا، کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے، یا کمال اتصال ہوگا ان دونوں کے درمیان، یا شبہ کمال اتصال ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا مولانا توسط ہوگا. بین بین بھائی، نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انقطاع ہے بلکہ بین بین. یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پانچ صورتیں. پھر یہ جو کمال اتصال انقطاع تھا یہ دو قسم پر ہے، ایک کمال انقطاع مع ایہام اور ایک کمال انقطاع بلا ایہام. تو یہ کل چھ صورتیں ہو گئیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چھ صورتیں. تو ایہام کا یہ معنی کہ اگر ہم وہاں پر کمال انقطاع ہے کس کے ساتھ ہے، مع ایہام ہے مولانا، انقطاع ہے، وہ چاہتا ہے فصل کیا جائے، لیکن فصل کی صورت میں ایہام وہاں پڑتا ہے کس کا خلاف ہے، مقصود کا، تو اس وجہ سے وصل کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح وہ جملے جو جن دو جملوں میں توسط ہو، یعنی کچھ انقطاع ہو اور کچھ اتصال ہو، ان دو جملوں میں بھی کیا کیا جائے گا، وصل کیا جائے. تو یہ دو جملے ہیں، ایک کمال انقطاع مع ایہام اور ایک توسط بین، نہ جہاں کمال انقطاع ہے اور نہ کمال، ان دو جملوں میں وصل کیا جائے گا. اور باقی چار جملے جو ہیں کمال انقطاع، کمال اتصال، شبہ کمال انقطاع اور شبہ کمال، ان میں فصل کیا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کمال انقطاع میں تو بات ظاہر ہے بھائی، ایک جملہ دوسرے سے کامل طور پر منقطع ہے، اور اگر ہم اب عطف کریں گے تو وضع عطف چاہتا ہے پوری مناسبت کو، اور ان دونوں میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. کمال اتصال اس لیے عطف اس صورت میں درست نہیں ہے کہ اس صورت میں اگر ہم واو کے ساتھ عطف کر دیں گے تو دو جملوں میں کمال اتصال ہے، تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے عطف علی نفسی ہی بھائی، اور عطف علی نفسی ہی تو درست نہیں ہے، درست نہیں. اور شبہ کمال اتصال اور شبہ کمال انقطاع ان کے لیے وہی حکم ہوگا جن کے یہ مشابہ ہیں بھائی. تو شبہ کمال انقطاع اس کے لیے کمال انقطاع والا حکم ہوگا، اور وہاں بھی عطف نہیں تھا، اور شبہ کمال اتصال کے لیے کمال اتصال والا حکم ہوگا اور وہاں بھی عطف نہیں تھا. تو چھ صورتیں ہوئیں بھائی. اس کے بعد اب مصنف وہ چھ احوال آپ کو بالتفصیل بتانے لگے ہیں بھائی. تو پہلے انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کمال انقطاع دو جملوں میں کیسے آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں کمال انقطاع آنے کی یہ صورت ہے کہ دونوں جملوں میں لفظاً اور معنن اختلاف ہو مولانا، یعنی اول لفظاً بھی خبر، معنن بھی خبر، ثانی لفظاً بھی انشاء اور معنن بھی انشاء، یا لفظاً معنن دونوں اعتبار سے تو فرق نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے فرق ہے. ہیں دونوں خبر لیکن ایک معنی کے اعتبار سے خبر ہے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے انشاء ہے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں لفظاً بھی خبر معنن بھی خبر، یا لفظاً بھی انشاء معنن بھی انشاء، دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان میں کوئی جامع نہیں، کوئی مناسبت نہیں. تو یہ دو جملوں میں کمال انقطاع کی تین صورتیں انہوں نے آپ کو بتلا دی. جیسے اس کی مثال تھی وقال رائدہم ارسو نزاولہا، رہنما نے کہا بھائی کہ لنگر انداز کرو جہاز کو، نزاولہا ہم اس جنگ کا کیا کریں، جنگ کو نمٹا لیں بھائی، جنگ کو نمٹا لیں. تو یہاں ارسو نزاولہا یہ مقام استشهاد ہے مولانا. ارسو لفظاً مانن امر ہے انشاء ہے، نزاولہا لفظاً مانن خبر ہے، اور یہ تو دونوں میں کمال انقطاع آیا، اسی لیے درمیان میں واو نہیں ذکر کیا گیا، ارسو نزاولہا. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی سارا کچھ اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے، انسان پر موت بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی آتی ہے، نہ تو بزدلی کے طور پر وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر وہ بچ سکتا ہے ہلاکت سے، اور نہ ہی یہ کہ وہ جنگ میں کود پڑے تو اس وجہ سے اس کی موت آتی ہے، بلکہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. صرف معنن اختلاف کی مثال انہوں نے ذکر کی، مات فلان رحمہ اللہ. اب یہ مات فلان یہ بھی جملہ خبریہ، رحمہ اللہ ماضی یہ بھی جملہ خبریہ، لیکن معنی کے اعتبار سے پہلے میں خبر ہے، مات فلان فلان مر گیا یہ خبر ہے، اور رحمہ اللہ یہ دعا ہے انشاء ہے، تو معنی دونوں میں مغایرت آئی، انقطاع آ گیا، تو اب عطف درست نہیں بھئی. یا مولانا جامع نہ ہونے کی مثال دو جملے ہیں، زید طویل عمر نائم بھئی، زید طویل ہے عمر نائم ہے. اب زید اور عمر کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرح طول اور نوم کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تو لہذا ان کو جدا جدا کر دیا. یہ تو تھا کمال انقطاع. اس کے بعد بتلایا کمال اتصال دو جملوں کے درمیان کبھی ہوتا ہے تو پھر بھی کیا کرتے ہیں، فصل کرتے ہیں. کمال اتصال جیسے جملہ ثانیہ جملہ اولا کے لیے تاکید ہو، پھر تاکید دو قسم پر ہے، لفظی یا معنی، یا پھر جملہ ثانیہ جملہ اولا کے لیے بیان ہو یا اس کے لیے بدل ہو، دو تین صورتیں آپ کو بتائیں گے. تو کبھی کبھار جملہ ثانیہ جملہ اولا کے لیے تاکید ہوتا ہے اور مجاز اور غلطی کے وہم کو دور کر دیتا ہے، جیسے مولانا لا ریب فی ذالک الکتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یہاں میں نے آپ کو کئی ترکیبیں بتائی تھیں، مولانا الف لام میم کی ایک ترکیب کی کوئی ترکیب نہیں بھائی، الف لام میم، بس شروع میں یہ بتلا دیا کہ یہ ساری کتاب ان حروف کی جنس سے بنی، الف لام میم یہ انہی حروف کی جو جنس ہے، یا الف لام میم کو مستقل جملہ بنا لیں بھائی، ہذا الف لام میم یا الف لام میم ہذا کتاب کا نام بھائی، الف لام میم سے کتاب کا نام ہو. اور تیسری ترکیب یہ کہ الف لام میم کو مبتدا بنائے اور ذالک الکتاب کو اس کی خبر بنائے. اور پانچویں ترکیب وہ الف لام میم میں جو بھی ترکیب کریں آگے ذالک الکتاب کو مستقل جملہ بنائیں بھائی، بلکہ ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فی اس کی خبر اول، ھدی للمتقین اس کی خبر ہے ثانی. اور اگلی ترکیب تھی ذالک الکتاب ذالک مبتدا الکتاب و خبر ایک جملہ، لا ریب فی دوسرا جملہ، ھو ھدی للمتقین مبتدا محذوف کے ساتھ، یہ ھدی للمتقین یہ جملہ ہے ثالث بھائی. تو کہتے ہیں لا ریب فی ذالک الکتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے تاکید معنوی کے درجے میں ہے، یعنی جب وہ ترکیب جس میں آپ ذالک کو مبتدا بنائیں اور الکتاب کو اس کے لیے کیا بنائیں خبر بنائیں، تو اس وقت لا ریب فی جملہ ثانیہ ہوا، اور یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے تاکید معنوی ہے، تاکید معنوی. کہتے ہیں اس لیے کہ ذالک الکتاب کے اندر بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے کتاب کے وصف کے اندر کہ یہ کتاب کمال میں انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے. کس طرح؟ کہ مبتدا ذالک لایا گیا اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مسند الیہ کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، نیز اس میں اشارہ بعید کا لایا گیا جو کہ دلالت کرتا ہے عظمت رتبی پر بھائی، رتبے کے عظیم ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کی خبر معرف باللام لائی گئی، اور خبر معرف باللام لائی جائے تو وہ دلالت کس پر کرتی ہے؟ حصر پر کرتی ہے. تو گویا یہاں پر بتلایا گیا کہ یہ کتاب بے انتہا عظیم الشان ہے، یعنی کتاب جن سے کتاب کو بند کر دیا گیا اس مشار الیہ کے اندر کہ یہی کتاب ہے کامل درجے کی، اس کے علاوہ باقی کتابیں ناقص ہے، یا یوں کہو اس کتاب کے سامنے اور کوئی کتاب کتاب کہلوانے کی حقدار نہیں ہے، تو بے انتہا مبالغہ کیا گیا. تو کہتے ہیں ممکن ہے اس سے سامع کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو کہ بھئی یہ ویسے اندازے سے ایک کلام کیا گیا ہے اور وہ غور و فکر کرنے سے پہلے یہ گمان کرے، تو لہذا اس کے بعد اس گمان کی نفی کرنے کے لیے فوراً کیا ذکر کر دیا گیا؟ لا ریب فی، لا ریب فی. تو اس نے اس مجاز کے یا غلطی کے وہم کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اس پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں تو یہ کہنا کہ مخاطب گمان کرے گا یہ کلام ویسے ہی کیا گیا یہ بات تو درست نہیں ہے. تو جواب دیا بھئی یہ قطع نظر کلام اللہ میں قوانین جو جاری ہوتے ہیں، عرف کے بلاغت کے قوانین جاری ہوتے ہیں، اور عرف میں اگر یہ کلام کوئی شخص کیا کرے ویسے تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ اس کے ذہن میں گمان آ سکتا ہے کہ یہ شخص وہم کر رہا ہے. تو اسی طرح جیسے عرف میں یہ کلام ہو اس انداز میں اس کی عرف میں ہوتا تو اس کی تاکید لائی جاتی، تو کلام اللہ میں بھی کیا کیا گیا؟ اس کی تاکید ذکر کی گئی. لہذا کہتے ہیں یہ لا ریب فی ذالک الکتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی طرح ہے جیسے نفسہ کا لفظ ہے جاءنی زید نفسہ، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول، زید مرفوع محل مرفوع لفظا مؤکد، نفسہ مضاف مضاف لے مل کر تاکید معنوی، مؤکد تاکید مل کر فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی. تو نفسہ دیکھو تاکید معنوی ہے، ایک تاکید لفظی ہوتی ہے جاءنی زید زید، تو یہ تاکید معنوی کے درجے میں ہے. کس طرح تاکید معنوی کے درجے میں ہے؟ کہ بھئی اس کا مفہوم اس کے مفہوم سے الگ ہے. پہلے کا کیا مفہوم تھا؟ یہ کتاب کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے. اور ثانی کا مفہوم کیا تھا؟ اس میں کوئی شک تو اس کا مفہوم الگ، اس کا مفہوم الگ. البتہ اس کلام میں وہم ہو سکتا تھا کہ اندازے سے کیا گیا، اس وہم کو دور کر دیا کس نے؟ لا ریب فی نے. تو لا ریب فی نے اس کلام کو پکا کر دیا، اور جو پہلا ثانی جملہ پہلے کو پکا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں. لیکن مفہوم چونکہ الگ الگ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ تاکید معنوی ہے، تاکید لفظی نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ذکر ہوا، تیسرا ہدل للمتقین، اے ہوا ہدل للمتقین. متقین سے یہاں مراد کیا ہے بھائی؟ باعتبار ما یعول کے جو متقی اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تقوی کی طرف، تو ان کا متقی ہونا یقینی، تو ابھی سے ان پر متقین کا اطلاق ہوا. تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو دیکھو کہ یہ بتلایا گیا ہوا ہدن، ہدن لے کر آئے بھائی، یعنی مصدر کا اطلاق کیا گیا ذات پر، اور مصدر کا جو اطلاق ذات پر ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مبالغے کے طور پر ہوتا ہے. جیسے زید عادل اصل کلام ہے، لیکن کبھی کبھار کیا کہہ دیتے ہیں؟ زید عادل، مبالغہ کرتے ہوئے کہ گویا زید سراپا عدل ہے. تو یہاں پر بھی اطلاق کیا گیا مولانا مصدر کا کس پر؟ ذات پر، کہ یہ کتاب گویا سراپا ہدایت ہے. اور نیز ہدن نکرہ لے کر آئے بھائی، اور آپ نے پڑھا کبھی کبھار نکرہ لاتے ہیں مسند کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کس پر دلالت کرنے کے لیے؟ ابہام اور تفخیم پر، ابہام اور تفخیم پر. یعنی اس چیز کی حقیقت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، جب پا ہی نہیں سکتا تو اس کو معرفہ بھی اس لیے ذکر نہیں کیا گیا. تو یہاں ہدایت مراد ہے، تو یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے. تو ہدایت میں یہ اتنے اونچے درجے کو پہنچ گئی ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا. تو دیکھیے یہ بعین ہی پہلے جملہ جو گزرا تھا اس کا مفہوم ہوا بھائی. پہلا جملہ کیا گزرا تھا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب نہایت کامل ہے. اور کمال کس چیز میں مراد تھا؟ ہدایت ہی میں تو مراد تھا کہ یہ کتاب نہایت کامل ہے. کس چیز میں؟ ہدایت میں کامل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. اگرچہ بلاغت میں بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور چیزوں میں بھی اثر کے اندر بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے آسمانی کتابوں کے نزول سے؟ ہدایت. تو کہتے ہیں یہ پہلے جملہ ذالک الکتاب، یہ کتاب کامل ہے. کس چیز میں؟
ہدایت.
اور آگے بھی آ گیا ہوا ہدن للمتقین، یہ بڑی کیا ہے؟ نفس ہدایت ہے، اور ہدایت میں کمال کو پہنچی ہوئی ہے. تو گویا بعین ہی اسی کا مفہوم دوبارہ ذکر ہوا. تو یہ کس کی طرح ہوا؟ تاکید لفظی کی طرح. یہ اسی طرح ہے جیسے زید کا لفظ ہے اس جملے کے اندر، جاءنی زیدن زیدن. یہ کس کی بات چل رہی ہے بھائی؟ کمال اتصال کی. تو اسی لیے یہاں پر ولا ریب فی نہیں کہا گیا، وہ ہدانا نہیں، وہ حرف عطف کو اسی لیے ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد کمال اتصال کی ایک اور صورت ذکر کر رہے ہیں، اولکون الجملۃ الثانیہ بدلن، یا مولانا دو جملوں میں کمال اتصال ہوتا ہے اس لیے کہ دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے. یہ عطف ہو رہا ہے مولانا گزشتہ صفحے پر جو گزرا تھا، اما کمال الاتصال فلکون الثانیہ مؤکدۃ للاولی، جہاں سے کمال اتصال شروع ہوا تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ثانی جملہ بدل ہوتا ہے، منہا ای من الاولا ضمیر کا مرجع بتلایا اول جملے سے، لانہا ای الاولا اس لیے کہ اولا جملہ جو ہے غیر وافیت بتمام المراد، وہ ساری مراد کو پوری طرح ادا کرنے والا نہیں ہوتا. غیر وافیت بتمام المراد، تمام مراد یعنی ساری مراد کو ادا کر، پوری غیر وافی، وافیہ کا معنی پوری طرح ادا کرنے والا، پوری طرح ادا کرنے والا نہیں ہوتا. او کا غیر الوافیہ، یا غیر وافیہ تو نہیں ہوتا لیکن غیر وافیہ کی طرح ہوتا ہے. حیث یکون فی الوفاء قصور ما او خفاء, اس حیثیت سے کہ مراد کی وفا, الوفا سے کیا مراد ہے, وفا بلا مراد, وفا بلا مراد یعنی مراد کی پوری ادائیگی, اس حیثیت سے کہ مراد کی ادائیگی میں کچھ کمی ہوتی ہے یا کچھ خفا ہوتا ہے. بخلاف الثانیتی, بخلاف جملہ ثانیہ کے, فإنها وافية کمال الوفاء, اس لیے کہ وہ پوری طرح ادا کرنے والا ہوتا ہے مراد کو, کمال الوفاء کامل طور پر بھائی. والمقام يقتضي اعتناء بشانه, انہوں نے کیا بات کی, کبھی دو جملوں میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال, کیونکہ ثانی جملہ کیا بنتا ہے بدل بنتا ہے, بدل اس لیے بنتا ہے کہ پہلے جملے کے اندر معنی کی ادائیگی پوری طرح نہیں ہوتی, اس میں کچھ کمی یا خفا ہوتا ہے, تو پھر کیا لے کر آتے ہیں دوسرے کو بدل لے کر آتے ہیں, تو دوسرا جو ہے وہ پوری طرح مراد کی پر دلالت کرتا ہے. اس پر اشکال ہوا, اچھا پہلا نہیں کرتا پوری دلالت, ثانی پوری دلالت کرتا ہے, تو پہلے کو لاؤ ہی نہ, صرف کس کو لے آؤ ثانی کو لے آؤ اسی سے بات. کہتے ہیں نہیں بھائی, والمقام یقتضی اعتناء بشانہ ایشان المراد, مقام بھی تقاضا کرتا ہے اہتمام بشان المراد بھائی, کہ مراد کی حال کی پر کیا کی جائے توجہ دی جائے اور اس اہتمام کیا جائے بھائی, تو مقام تقاضا کرتا ہے مولانا کہ مراد کی طرف کیا ہو اس کے لیے اہتمام کیا جائے, تو اس کو چاہتا ہے کہ دو دفعہ ذکر کیا جائے, دو دفعہ, تاکہ نسبت دو دفعہ آ جائے مولانا, اور دو دفعہ نسبت آنے سے کیا ہوگا کمال اہتمام ہو جائے گا مولانا, سمجھ میں آئے بھائی. لِنُقْطَةٍ, یہ ورنہ کیوں تقاضا کرتا ہے اہتمام بھی شان ہی کا, کہتے ہیں کسی نقطہ کی وجہ سے, کَقَوْنِ ہی اَيِ الْمُرَادِ مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ, جیسے کہ نقطہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مراد کا مطلوب ہونا فی نفسِهِ, یعنی فی ذاتی ہی وہ مطلوب ہوتا ہے, اس کی ذات ہی اہتمام بھی شان ہی کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور اس کو کیا کیا جائے بیان کیا جائے, اس کی ذات ہی کیا ہوتی ہے مطلوب فی ذاتی ہی ہوتا ہے وہ, اس کی ذات ہی تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے کہ یہ مطلوب ہو مولانا, مطلوب ہو اور اسے دوبارہ بیان کیا جائے. اور فضیعن, یا اس لیے مولانا کہ مراد کیا ہوتی ہے فضیعن بھائی, ہولناک یا قبیح ہوتی ہے. اور عجیبن, یا اس لیے کہ مراد کیا ہوتی ہے عجیب ہوتی ہے, تو اس لیے دوبارہ بدل لے کر آتے ہیں. او لطیفن, یا عمدہ ہوتی ہے بھائی, لطیف کا معنی عمدہ خوشگوار بھائی. فنزلت الثانیت من الاولا منزلت بدل البعض او الاشتمال, پس اتار دیا جاتا ہے جملہ ثانیہ کو پہلی کے لیے کس کے درجے میں, بدل البعض یا بدل الاشتمال کے. تو دیکھیے بدل کی چار قسمیں ہیں, بدل الکل, بدل البعض, بدل الاشتمال اور بدل ال, بدل الغلط کی تو بات ہی نہیں کیونکہ فصاحت میں غلطی کی گنجائش نہیں. بدل الکل کی بات آئے گی آگے, آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ بدل الکل مصنف کے نزدیک نہیں صحیح بنانا, اس لیے کہ بدل الکل اور تاکید کے میں جملوں میں فرق نہیں ہو سکتا, کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بدل الکل ہے یا تاکید ہے, تو اس لیے مصنف نے ان جملوں میں جن کا کوئی محل اعراب نہ ہو, کون سے جملے جن کا محل اعراب نہ ہو, اس میں بدل الکل کا اعتبار ہی نہیں کیا, وہ جملے جن میں جن کا محل اعراب ہی نہ ہو ان میں مصنف نے بدل الکل کا اعتبار نہیں کیا, اس لیے کہ بدل الکل کا میں کیا ہوتا ہے مولانا جی, اس میں اور تاکید میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا, اس لیے کہ بدل میں مبدل منہ مقصود ہوتا ہے یا بدل مقصود ہوتا ہے؟ بدل مقصود ہوتا ہے، اور یہ وہیں پر پتہ چلے گا جہاں کوئی نسبت ہوگی مولانا، کہ یوں کہا جائے گا نسبت سے اول نہیں مقصود بلکہ نسبت سے ثانی مقصود ہے، اور جس جملے کا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی نسبت بھی، جب نسبت ہی نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اول مقصود ہے یا ثانی مقصود ہے؟ سمجھ میں؟ نیز مولانا مفرد میں تو بدل کا کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ہے بدل ایک ہے تاکید، تاکید کبھی تو اسی لفظ کے ساتھ آئے گی کبھی غیر لفظ سے آئے گی، جاءنی زیدن زیدن یہ تاکید اسی لفظ کے ساتھ ہے جو پہلا تھا زیدن، کبھی تاکید دوسرے لفظ سے آتی ہے جاءنی زیدن نفسہ، تو تاکید کبھی اسی لفظ سے آتی ہے کبھی دوسرے لفظ سے آتی ہے، جبکہ بدل ہمیشہ دوسرے لفظ سے آتا ہے، جاءنی زیدن اخوکا، تو بدل ہمیشہ کیا ہوتا ہے بھائی دوسرے لفظ سے آتا ہے، وہ کبھی بھی اسی وہی بعین ہی دوبارہ نہیں لایا جاتا بھائی، اور جملہ تو ہمیشہ کیا ہوگا دوسرے لفظ کے ساتھ لایا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ تو تاکید سے اس کو ممتاز کرنا ہی ممکن نہ رہے گا، ایک تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، جب نسبت نہیں ہے پتہ نہیں چلے گا ہمارا نا کہ یہ تاکید ہے یا بدل ہے، ثانی فرق کس سے پتہ چلنا تھا کہ لفظوں سے پتہ چلنا تھا کہ تاکید میں کبھی لفظ وہ ہوتے ہیں کبھی وہ لفظ، جبکہ بدل میں ہمیشہ وہ لفظ ہوتے ہی نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں، تو جملہ تو ہو گئی علاوہ ہمیشہ، تو وہاں مولانا بدل الکل کا پتہ تاکید سے ممتاز نہیں ہو سکے گا، تو اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے بدل البعض اور بدل الاشتمال کہا، تو دوسرے جملے کو بدل البعض کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اب الاشتمالی یا بدل الاشتمال کے فل اول، پہلا کون بھائی؟ بدل البعض، اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے امدکم بما تعلمون، تمہاری مدد کی اللہ تعالی نے اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو، آگے یہ آگے بدل البعض آ رہا ہے مولانا، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، مدد کی اللہ نے تمہاری مویشیوں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات اور باغات کے ساتھ، وعیون اور چشموں کے ساتھ، تو دیکھا امدکم بما تعلمون یہ پہلا جملہ، امدکم بانعام وبنین یہ کیا ہے دوسرا جملہ، اور یہ دوسرا جملہ کس کے درجے میں ہے؟ بدل البعض کے درجے میں ہے بھائی، اور جو بدل اور بدل اور مبدل منہ میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں حرف عطف ذکر نہیں مولانا، وہ امدکم نہیں ہے بھائی، اور نیز مولانا بدل البعض ہے، امدکم بما تعلمون مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو، اس میں وہ ساری نعمتیں آ گئیں جن کو وہ جانتے ہیں، اور آگے چند ایک کو ذکر کر دیا، امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، تو یہ ان میں سے کل ہے یا یہ بعض ہیں؟ اسی لیے یہ پہلا کل کے درجے میں، تو ثانی بعض کے، تو یہ کیا ہوا؟ بدل البعض ہوا، فَإِنَّ الْمُرَادَ التَّنْبِيهُ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ اس سے کیا مطلوب ہے ہمارا نا، اللہ کی نعمتوں پر تنبیہ مقصود ہے، وَالْمَقَامُ يَقْتَزِي بِاعْتِنَاءً بِشَانِهِ، اور مقام بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کیا کیا جائے، اس کے اہتمام بشانِهِ کا تقاضا، کہ اس مطلوب کے لیے کیا ہو کی طرف توجہ دی جائے ہمارا اس کی طرف، لکون ہی مطلوباً فی نفسی ہی، اس لیے کہ فی ذاتی ہی مطلوب ہے بھئی، اللہ کی نعمتوں پر متوجہ کرنا متوجہ ہونا یہ کیا ہے؟ فی ذاتی ہی یہ اس کی ذات ہی تقاضی کرتی ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلوب ہونا چاہیے، کیوں جی؟ وَزَرِعَةً إِلَى غَيْرِهِ، تو یہ مطلوب فی نفسی ہی بھی ہے اور ذریعہ ہے کس کی لیے؟ غیر کی طرف ذریعہ بھی ہے مولانا، کیونکہ یہاں پر اللہ کی نعمتوں پر دوسرے کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر وہ متوجہ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور تقوی اور عمل صالح کی طرف مائل ہوں گے، جو جس پر دارمدار ہے اخروی نجات کا۔ تو دیکھا یہ کتنی عظیم چیز ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں پر کیا کیا جائے، متنبہ کیا جائے۔ تو اسی لیے یہ اعتنا بشانہی کا تقاضا کر رہا تھا، تو پہلے اس کو اجمالاً بیان کیا گیا پھر تفصیلاً بیان کیا گیا۔ دیکھو پہلے کیا کہا گیا، امدکم بما تعملون تعلمون، مدد کی تمہاری ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو۔ تو کن چیزوں کے ساتھ مدد کی؟ ان چیزوں کو مخاطب کے علم کے حوالے کر دیا گیا کہ تم جانتے ہو، اور پھر آگے امدکم بانعام و بنین کے ذریعے اس کی کیا کر دی گئی، تفصیل کر دی گئی۔ تو پہلے اجمالاً بیان ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا، مخاطب کے علم کے حوالے، اور پھر ثانیاً اس کی تفصیل آئی۔ والثانی آنی قوله امدکم، یعنی کہ امدکم بانعام و بنین الی آخره، اوفا، وہ زیادہ پورا ہے، زیادہ کامل ہے، بتعدیتہ، ای بتعدیت المراد، مراد کی ادائیگی میں، الذی ہو تنبیہ، اور وہ کیا ہے مراد، متنبہ کرنا ہے اللہ کی نعمتوں پر۔ تو ثانی جملہ زیادہ پورا ہے، کامل ہے، لدلالتہ، ای ثانی علیہ، ای علی نعم اللہ تعالی بالتفصیل، اس لیے کہ ثانی دلالت کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں پر تفصیل کے ساتھ۔ من غیر احالت علی علم المخاطبین، بغیر حوالہ کیے کس پر، مخاطبین کے علم پر، المعاندین، جو کیا ہیں، ضدی اور سرکش ہیں، جو ضدی اور سرکش ہیں ان کے حوالے کیے بغیر۔ وہی احالہ کا معنی حوالے کرنا، منتقل کرنا، بھائی منتقل کرنا۔ فَوِزَانُهُ، وِزَانُ وَجْهُهُ، پس اس کا مرتبہ، وَجْهُهُ کا مرتبہ ہے، فی اعجبنی زیدن وَجْهُهُ، اس جملے کے اندر جیسے وَجْهُهُ کا مرتبہ ہے تو اس ثانی جملے کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اعجبنی زیدن وَجْهُهُ، حیران کیا مجھے زید نے اس کے چہرے نے۔ تو دیکھو یہ بدل الباز ہے بھائی، زید کل اور چہرہ اس کا باز ہے۔ تو یہ جملہ بھی اسی طرح ہے، امدکم بما تعلمون یہ کل ہے، اور امدکم بانعام یہ باز ہے۔ لان ما تعلمون یشمل الانعام وغیرہا، اس لیے کہ ما تعلمون جو ہے وہ شامل ہے مویشیوں کو بھی، اور اس کے علاوہ یہ عام ہے اور دوسرا خاص ہے۔ تو یہ کس کی مثال تھی، بدل الباز۔ والثانی، اور دوسرا کیا تھا، بدل عن المنزل منزلت بدل الاشتمالی، وہ جس کو اتارا گیا ہے کس کے درجے میں، بدل الاشتمال کے درجے میں۔ جیسے کیا ہے یہ شعر مولانا، اقول له ارحل لا تقیمن عندنا والا فکن فی السر والجہر مسلما، اقول له، میں اس سے کہتا ہوں، ارحل کوچ کر جا، لا تقیمن عندنا، تو ہرگز ہمارے پاس نہ ٹھہر، قیام نہ کا، اقامت نہ کر، وَإِلَّا، اور اگر تو کچھ نہیں کرتا، فَكُن فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا، تو کیا کر، باطن اور ظاہر میں کیا بن جا، مسلمان۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، کسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا تو یہاں سے کوچ کر جا، اس لیے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے، تو منہ پر کچھ کہتا ہے اور دل میں تیرے کوئی اور بات ہوتی ہے، تو یہاں سے کوچ کر جا، ہمارے پاس ہرگز تو قیام نہ کر، اور اگر تو کوچ نہیں کرتا تو پھر مسلمانوں جیسا ہو جا جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا، قدیم زمانے میں مسلمان کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا تھا، ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ مولانا دعا کرو اللہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کر دے۔ ہوئے اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے، پہلے یہ زمانہ تھا مسلمان جہاں جاتے تھے قبضہ کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کا اخلاق دیکھ کر اور ان کی شخصیات دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. وہ دمشق مولانا دمشق میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تو کئی ماہ تک قبضہ رہا مسلمانوں کا بھائی. تو وہاں عیسائیوں وغیرہ کی حکومت تھی, ظلم و ستم تھا, مسلمانوں نے امن و امان قائم کر دیا بھائی. غریب سے غریب تر آدمی بھی ہوتا تھا انصاف اس کو پورا ملتا تھا بھائی, امن تھا سب کچھ, ٹیکس وغیرہ ناجائز سب ختم کر دیے. لوگ اتنے خوش, چند مہینے ہی گزرے تھے پھر کہیں پر مسلمانوں کو جانا پڑا کسی اس جگہ, کہیں اور جنگ ہو رہی تھی تو حضرت غالبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا بھائی کہ اس کو خالی کر دو دمشق کو, ساری فوج لے کر وہاں پہنچو محاذ پر, وہاں لوگوں کی سخت ضرورت ہے بھائی, کوئی بڑا مقابلہ ہو گیا. تو مسلمانوں نے جزیہ بھی لے لیا تھا بھائی سال بھر کا ان سے ٹیکس ان کی حفاظت کے لیے, تو مسلمانوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں, یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تم سے یہ مال لیا تھا لیکن اب ہم چونکہ جا رہے ہیں تمہاری حفاظت کا وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں یہ سارا جزیہ تمہیں واپس لوٹاتے ہیں. تو وہ لوگ حیران تھے پہلے مصیب دیکھ کر اور حیران, وہ لوگ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ, لیکن مسلمانوں نے بہت انہوں نے اصرار کیا, مسلمانوں نے کہا ہمارے امیر کا حکم ہے ہمیں فلاں جگہ پہنچنا ہے, دوسرے لشکر کی مدد کرنا ہے. چنانچہ کہتے ہیں تاریخ والوں نے پھر یہ واقعہ بھی دیکھا, حالانکہ فاتح قوم جہاں جاتی ہے مولانا وہاں پر شہروں کو تہس نہس کر دیا کرتی ہے بھائی, تو تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا بھائی کہ مسلمان اگلے روز جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے, دمشق والے سارے مولانا سڑکوں کے کنارے جمع ہیں, عورتیں بچے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور سارے رو رو کر مسلمانوں کو روک رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو, ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, خدا کے لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ بھائی. اور آج یہ مسلمانوں کے اخلاق کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب کوئی عیسائی بھی دوسرے کو کاروبار میں تجارت وغیرہ میں دھوکا دیتا ہے تو دوسرے عیسائی اس کو کہتے ہیں بھائی تو نے مسلمانوں والا کام شروع کر دیا, تو نے مسلمانوں والا کام شروع کر دیا بھائی. کچھ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے کچھ نظام مولانا اس چل رہا ہے, ورنہ تو انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے بھائی. بھائی کے ایک دوست آئے تھے امریکہ سے, وہ بتلا رہے تھے کہ میرا تجارت میں ہر ایک سے واسطہ پڑا ہے, ہندو کے ساتھ بھی میں نے تجارت کی ہے, یہودی کے ساتھ بھی وہاں رہتا ہوں کی ہے, عیسائیوں کے ساتھ بھی کی ہے اور لوگوں سے بھی کی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی کی ہے, لیکن کہتے ہیں عجیب بات ہے, عجیب بات, میں نے جب یہودی سے تجارت کی اس نے جو وعدہ کیا اس کو ہمیشہ پورا کیا, جس وقت پیسوں کا کہا مجھے وقت پہ پیسے دیے, جس وقت چیز پہنچانے کا کہا اس نے وقت پہ چیز پہنچائی, کوئی ٹال مٹول نہیں, کوئی دھوکہ اس نے کبھی نہیں دیا. عیسائی سے کیا اس نے بھی اسی طرح کیا, یا ہندو سے کیا اس نے بھی اسی طرح کیا, کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب بھی میں نے مسلمان سے کاروبار کیا, عربوں سے بھی کاروبار کیا, پاکستانیوں سے بھی کیا, ہندوستانیوں سے بھی کیا اور جگہوں کے مسلمانوں سے بھی کیا, مسلمان نے ہمیشہ دھوکا دیا مجھے. دعا کرو بھائی, انسان حیران ہوتے ہیں کیسے یہ فضا بدلے گی, کیسے اللہ تعالی سب کی اصلاح فرمائے بھائی. تو شاعر کہتا ہے تو یہاں سے کوچ کر جا, ہرگز تو ہمارے سامنے پاس نہ ٹھہر, یا پھر ظاہر اور باطن میں مسلمان ہو جا, یعنی ایک جیسا کر لے ظاہر اور باطن کو. دیکھیے مقام استشهاد ہے ارحل, یہ جملہ اولا, لا تقیمن عندنا یہ جملہ ثانی, تو دونوں انشاء ہیں مولانا. اور تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا, عطف وصل ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں دو جملوں میں کمال اتصال ہے، کمال اتصال اس طرح کے پہلا مبدل منہ ہے اور ثانی بدل الاشتمال ہے، اور مبدل منہ اور بدل میں کیا ہوتا ہے؟ کمال اتصال ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیے بدل الاشتمال کس طرح ہے ثانی بھائی، شاعر نے کہا ارحل، یہاں سے کوچ کر جا، یہ امر ہے مولانا، اور امر کسی شے کے بارے میں جب دیا جائے معلوم ہوا وہ شے محبوب ہوتی ہے، وہ شے کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں سے حکم دے رہا کوچ کرنے کا، معلوم ہوا کوچ کرنا شاعر کو کیا ہے؟ اس شخص کا کوچ کر دینا شاعر کو کیا ہے؟ محبوب ہے، پسند ہے، اور جب جو چیز تو معلوم، جب ایک چیز کا امر دیا معلوم ہو اس کی ضد پسند نہیں، اس کی ضد، اور کوچ کرنے کی ضد کیا ہے؟ اقامت کرنا، تو معلوم ہوا شاعر کو اس شخص کا اقامت کرنا پسند نہیں۔ تو ارحل دلالت کر رہا ہے اقامت نہ کرنے پر التزامن، کس طریقے پر؟ کیونکہ کوچ کرنے کے ساتھ لازم ہے نہ ٹھہرنا، کوچ کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے؟ جب کوچ کرے گا تو معلوم ہو وہ نہیں ٹھہرے گا بھائی، تو لازم ہے، تو یہ دلالت کر رہا ہے اس پر التزامی طریقے پر۔ اور یہاں شاعر کا مقصد ہے کراہت کا اظہار کرنا کامل طور پر، شاعر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کے اپنے پاس ٹھہرنے کو بتلانا چاہتا ہے، یہ مجھے ناپسند ہے، اور ناپسند ہے یہ کامل طور پر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، دوسرے لفظ میں یوں کو کھل کر بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے پاس ٹھہرنا مجھے پسند نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو ارحل نے دلالت کی اس ناپسندیدگی پر، مطابقتن کی یا التزامن کی بھائی؟
التزامن
کی، کیونکہ شاعر نے کہا ارحل یہاں سے کوچ کر رہا، معلوم ہو شاعر کو اس کا کوچ کرنا پسند ہے، اور جب ایک چیز پسند ہے تو معلوم ہو اس کی ضد ناپسند ہے، اور کوچ کرنے کی ضد کیا ہے؟ ٹھہرنا، معلوم ہو شاعر کو اس کا ٹھہرنا پسند نہیں، تو اس نے التزامی طریقے پر دلالت کی اس معنی مراد پر، معنی مراد کیا تھا؟ شاعر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، شاعر اس ناپسندیدگی پر ارحل دلالت کر تو رہا ہے لیکن التزامی طریقے پر، جبکہ لا تقیمن عندنا یہ اس پر کامل طور پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ عرف کے اندر لا تقیمن یہ مطابقتاً دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ ناپسندیدگی پر، کسی شخص سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو عرف میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس نہ ٹھہرو بھائی، میرے پاس نہ آؤ، میرے پاس نہ ٹھہرو۔ تو بعض اوقات عرف میں یہ جملہ کہا جاتا ہے بھائی تو ہمارے پاس نہ کھڑے ہو، ہمارے پاس نہ ٹھہرو بھائی، اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو روکنا، مقصد نہیں ہوتا کہ نہ ٹھہرو، بس اپنی نفرت کا اور اپنی ناگواری کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں تم سے کیا کرتا ہوں، تمہیں شدید ناپسند کرتا ہوں۔ تو دیکھو ارحل بھی دلالت کر رہا ہے اظہار کراہت پر، لا تقیمن بھی دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اظہار کراہت پر، لیکن ارحل دلالت کر رہا ہے التزامن، اور لا تقیمن عندنا دلالت کر رہا ہے مطابقتن۔ بھائی ارحمک اللہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا ارحل کے ساتھ لازم ہے کیا؟ لازم ہے قیام نہ کرنا، تو تعلق آیا یا نہیں آیا؟ آیا، اور تو اسی لیے مولانا ارحل اور لا تقیمن، یہ لا تقیمن نہ بدل استعمال ہے، سلیبا زید ان صوبہ، زید اور کپڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح یہاں ان دو جملوں میں بھی کیا ہے؟ تعلق ہے، کل اور بات کا مسئلہ نہیں کہ ہم اس کو کیا بنا دیں؟ بدل الباز، تو صرف تعلق والی بات ہے تو یہ بدل الاستعمال بنے گا بھائی۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ، اس لیے شاعر کی مراد، اَي بِقَوْلِهِ ارحل، ارحل کے ساتھ شاعر کی مراد کمال اظہار الکراہتی، کیا چیز مقصود ہے؟ کراہت کا اظہار کامل طور پر، سمجھ میں بھائی؟ کامل کراہت کا اظہار نہ پڑھنا اس کو، کراہت کا اظہار کامل طور پر، کس چیز کی کراہت؟ لِإِقَامَتِهِ، اَي لِإِقَامَتِ مخاطب کی اقامت جو ہے اس کی کراہت بھائی. وقولہو اور شاعر کا یہ قول بھائی لا تقیمن عندنا تم ہرگز ہمارے پاس نہ ٹھہرو. اوفا بتعدیتی ہی اس معنی مراد کی ادائیگی میں زیادہ کامل ہے لدلالتی ہی اس وجہ سے کہ لا تقیمن علیہ یہ دلالت کر رہا ہے علی کمال اظہار الکراہتی کس چیز پر دلالت کر رہا ہے کراہت کے اظہار کے کامل ہونے پر بالمطابقتی مطابقی طریقے پر مع تاکیدی ساتھ کس کے ساتھ اس میں تاکید بھی ہے بھئی کون سی تاکید الحاصل من النون جو کس سے حاصل ہو رہی ہے جو نون ثقیلہ آخر میں آ رہا ہے جو تاکید پر دلالت کر رہا ہے وکونہا مطابقتن اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی نا کہ لا تقیمن عندنا یہ کون سی طریقے سے دلالت کر رہا ہے مطابقی طریقے پر کس پر اظہار نفرت پر بھئی یہ اظہار نفرت کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا ہے لفظ تو ہمارے پاس ہرگز نہ ٹھہر لغت میں تو یہ وضع کیا گیا ہے کسی شخص کو روکنے کے لیے کہ میرے پاس کہتے ہیں بھئی میں لغت کی بات نہیں کر رہا عرف کی بات کر رہا عرف میں گویا اس لفظ کو کس کے لیے وضع کر لیا گیا ہے ناپسندیدگی کے لیے وَقَوْنُهَا مُطَابَقَتًا بِعْتِبَارِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِ اور یہ اس کا مطابقی ہونا یہ وضع عرفی کے اعتبار سے ہے حَيْسُ يُقَالُ لَا تُقِمْ عِنْدِ کہ تُو ہمارے پاس نٹ ہے وَلَا يُقْصَدْ كَفُّهُ عَنِ الْإِقَامَتِ اور ارادہ نہیں کیا جاتا اس کو روکنے کا اقامت سے اقامت سے روکنے کا ارادہ نہیں ہوتا بل مجردو اظہاری کراہتی حضور ہی صرف اس کی حاضری اس کی موجودگی کی کراہت کا اظہار صرف اس کی موجودگی کو ناپسند کرنے کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے فَوِزَانُهُ اَيْوِزَانُ لَا تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا لہذا اس کا مرتبہ یعنی لا تُقِيمَنَّ کا مرتبہ وِزَانُ حُسْنِهَا یہ کس کا مرتبہ ہے حُسْنُهَا کا مرتبہ فِي آجَبَنِ الدَّارُ حُسْنُهَا پسند اے حیران کیا مجھے گھر نے کس چیز نے اس کے حسن نے تو یہ حسن نہ گھر کا کل ہے نہ جز ہے ہاں یہ اس سے کیا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تو جیسے یہ بدل الاستعمال ہے اسی طرح لا تقیمن عندنا بھی لئن عدم الاقامت مغائر للارتحال اس لیے کہ نہ ٹھہرنا یہ غیر ہے کس سے دو جملے ذکر کیے نا ایک ارحال اور ایک لا تقیمن تو یہ دونوں کا مفہوم ایک ہے یا الگ الگ ہے مفہوم الگ الگ ہے بھئی ہاں تلازم ہے درمیان میں کیا ہے تلازم ہے تو مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لِأَنَّ عَدَمَ لِقَامَتِ مُغَائِرٌ لِلِرْتِحَالِ اس لیے کہ نہ ٹھہرنا یہ غیر ہے ارتحال کے مفہوم کے اعتبار سے فَلَا يَكُونُ تَعْقِيدًا تو جب یہ غیر ہوا تو مولانا تاقید بھی نہیں کیونکہ تاقید تو غیر نہیں ہوتا وَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ نیر اس میں داخل بھی نہیں ہے مولانا یہ لا تُقِيمَنَّ اِرْحَلْ کے اندر داخل بھی داخل ہوتا تو ہم اس کو بدل الباز بناتے یہ تو داخل بھی نہیں فَلَا يَكُونُ بَدَلَ الْبَازِ تو یہ بدل الباز بھی نہیں وَلَمْ يَعْتَدَّ بِبَدَلِ الْكُلِّ اور بدل الکل کا شمار اعتبار نہیں کیا مصنف نے لِأَنَّهُ اس لیے کہ بدل جو ہے بدل الکل جو ہے اِنَّمَا يَتَمَيَّزُ عَنِ التَّاكِيدِ بِمُغَائِرَةِ اللَّفْزَيْنِ وَقَوْنِ الْمَقْصُودِ هُوَ الثَّانِي کہتے ہیں بدل الکل یہ ممتاز ہوتا ہے بدل الکل اور تاکید میں فرق آتا ہے ان میں امتیاز آتا ہے کس چیز کے ساتھ بمغائرت اللفظین لفظوں کے مغائرت کے ساتھ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتلایا تھا کہ تاکید میں کبھی وہی لفظ ہوتے ہیں اور کبھی وہی لفظ جانی زیدون کبھی غیر جانی زیدون نفسہ جبکہ بدل میں ہمیشہ غیر ہوتے ہیں تو یہ فرق ہوا کہ تاکید میں کبھی غیر ہوگا اور بدل میں ہمیشہ غیر ہوگا ایک یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں دوسرا کیا کہ بدل میں مقصود ثانی یعنی بدل ہوتا ہے اور تاکید میں مقصود اول ہی ہوتا ہے ثانی صرف اس کی کیا کرتا ہے تاکید کرتا ہے یہی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ممتاز ہوتی ہے تاکید سے بدل کل بمغائرتی لفظینی دونوں لفظوں کے مغائرت کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے وَقَوْنِ الْمَقْصُودِ هُوَ الثَّانِ اور ثانی کے مقصود ہونے کے ساتھ کہ بدل میں ثانی مقصود ہوتا ہے اور تاکید میں اول مقصود ہوتا ہے وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْجُمَلِ اور یہ اس کا تحقق نہیں ہو سکتا جملوں میں، جملوں میں تحقق نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ ان میں سے جملہ کہتے ہیں ہر جملہ مستقل ہے بھائی، ہر جملہ مستقل ہے تو یہ امتیاز نہیں ہو سکتا. لا سیما التی لا محل لها من الاعرابی، خاص طور پر وہ جملے والا نا جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو بھائی، جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو، کیونکہ محل اعراب ہی نہیں ہے، معلوم ہوا اس کا کسی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس جملے کی. جب نسبت نہیں ہے تو بدل الکل میں کیا ہوتا ہے؟ بدل میں نسبت، مقصود بن نسبت کیا تعریف کرتے ہیں؟ مقصود بن نسبت اول نہیں ہوتا بلکہ ثانی، اور یہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں، محل اعراب ہی نہیں، جب نسبت ہی نہیں تو یہاں ہم کیسے اس کو کیا بنائے؟ بدل الکل بن، تو تاکید سے اس کا التباس ہی لازم آتا ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے. تو کیا کیا بتایا بھائی؟ تاکید بھی نہیں بنائی، اوپر متن میں کیا بتایا؟ تاکید بھی نہیں بنا سکتے، بدل الباز بھی نہیں بنا سکتے، اور بدل الکل بھی نہیں بنا سکتے. تو کیا بنایا پھر اس کو؟ بدل الاستعمال بنایا بھائی. یہی بات بتلا رہے ہیں، ما ما بینہما ای بین عدم الاقامت والارتحال من الملابسات، ساتھ اس کے جو ان دونوں کے بیچ ہے بھائی، ما سبتا بین، وہ جو ان دونوں کے بیچ ہے بھائی. کن دونوں کے بیچ ہے بھائی؟ عدم اقامت اور ارحل اور لا تقیمن کے بیچ جو تعلق ہے بھائی، کیا ہے ان دونوں کے بیچ؟ من بیانیہ ہے، من الملابستی، یعنی کہ تعلق ہے، تعلق بھائی. تو ان دونوں کے درمیان تعلق ہے. اور اسی طرح بدل الاستعمال میں بھی مبدل من ہو اور بدل میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. تو اس کو بدل الاستعمال بنانا بہتر ہے، بنانا ہی درست ہے بھائی. من الملابسات اللزومیت، اور کون سا تعلق ہے بھائی؟ لزوم والا ہے، ارحل کے ساتھ لازم ہے کیا؟ عدم اقامت. فَيَكُونُ بَدَلَ الْاِشْتِمَالِ، تو یہ بدل اشتمال ہوگا. وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَىٰ آنِي اِرْحَلْ ذَاتَ مَحَلٍ مِّنَ الْعَرَابِ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي أَرْسُ نُزَاوِلُهَا. وہ اشکال کہ بھئی ہماری بحث ان جملوں میں چل رہی ہے جن کے لئے کوئی محل اعراب نہ ہو، اور ان جملوں کے لئے تو محل اعراب ہے، اس وجہ سے کہ قَالَ کا یہ مَقُولَ ہے مولانا، اقول له کیا ہے؟ اقول کے لئے مقولہ ہے، اور مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اس کے لئے محل اعراب ہے. کہتے ہیں بھئی اس میں وہی کلام ہے جو کلام ہم نے کس میں کیا تھا؟ ارسو نزاولو، وہاں بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ بات چل رہی ہے لا محل له من الاعراب کی، اور یہ دو جملے کیا ہیں؟ ان کے لئے محل اعراب ہے. تو کہتے ہیں بھئی ہم نے دو جملوں میں وہاں بتلایا تھا، ان کمال انقطاع بتلانا ہے. کیا بتلانا ہے؟ کمال انقطاع کی مثال ہے. تو کمال انقطاع اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ ہماری بحث سے اس کا تعلق نہیں بن. تو یہاں بھی اسی طرح یہ ان دو جملوں کے لئے محل اعراب ہے، ہماری بحث سے اس کا تعلق نہیں بنتا، لیکن بحث پھر چل رہی ہے کس چیز کے اندر؟ کمال اتصال کی مثال یہ بن سکتا ہے. قطع نظر ہمارے والکلام فی ان الجملۃ الاولی، اور کلام اس بات میں کہ جملہ اولا یعنی ارحل جو ہے ذات محل من الاعراب، وہ محل والا ہے اعراب کا، اعراب میں سے، یعنی اس کے لئے محل اعراب ہے. اس میں جو کلام ہے مثل ما مر، یہ اسی کے مثل ہوگا جو گزر چکا، کس کے اندر؟ ارسو نزاولوہا. وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمِثَالَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْفَى، دونوں مثالوں میں مصنف نے کہا کہ ثانی کیا ہے؟ اوفا، زیادہ ادا، پورا کامل ہے، کامل طور پر ادا کرنے والا ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ دو مثالیں نا، ایک آیت گزری امدکم، پہلے میں اجمال تھا، ثانی میں تفصیل، تو ثانی میں زیادہ مراد کی ادائیگی ہوئی. اسی طرح ارحال کے اندر بھی نفرت کا ناگواری کا اظہار ہے، اور لا تقیمنہ کے اندر بھی ناگواری کا اظہار ہے، لیکن کس کے اندر کامل طور پر ہے؟ لا تقیمنہ کے اندر. تو پہلے جملے میں کچھ کمی ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ثانی اوفا ہے، لِأَنَّ الْأُولَى وَافِيَةٌ، اس لیے کہ پہلا جملہ کیا ہے پورا ہے، معنی مراد کے ادا کرنے میں پورا تو ہے، مع ضرب من القصوری، مگر ایک نوع کی کمی ہے، ضرب کا کیا معنی نوع، قصور کا معنی کمی، ایک نوع کی کمی ہے، باعتبار الاجمال، باعتبار کس کے، جیسے آیت گزری پہلی میں کیا تھا اجمال تھا، مدد کی جو تم تفصیل سے بیان کیا مدد جو تو اس پہلے اس میں اجمال تھا، وعدم مطابقت الدلالت، مطابقت الدلالتی، اور یہ ارحل لا تقیمن، یہ ارحل بھی دلالت کر رہا ہے لیکن اس میں دلالت مطابقی ہے، تو دلالت مطابقی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ کمی تھی، فصارت غیر الوافیتی، تو یہ کس کی طرح ہو گئے غیر وافیہ کی طرح، یعنی معنی مراد کے ادائیگی میں کو پوری طرح ادا کرنے والے نہ ہوئے، اول کون ثانیتی بیان لہا، یہ اس لیے مولانا کہ ثانی کیا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے، بحث کس کی چل رہی ہے کمال اتصال، بھائی کمال اتصال یا تو ثانی اول کے لیے کبھی کیا ہوگا تاکید معنوی، کبھی کیا تاکید کبھی بدل، اور پھر بدل میں بھی کبھی بدل الباز اور کبھی بدل ال، اور اب وہ بیان کبھی بیان ہوگا، اور یہ ثانی جملہ بیان ہوگا اولا کے لیے بوجہ خفا ہونے کے، او اولا کے اندر، نحو فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، پس وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے، قال اور کہا اے آدم حل ادلو کا، کیا میں تمہاری دلالت کروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی شجرت الخلدی، ایسے درخت پر جو ہمیشگی کا ہے، ہمیشگی کے درخت پر، و ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت پر، بلی یبلا کا معنی پرانی ہونا، تو کمزور نہ ہوگی، مراد یہ ہے کیا میں تمہاری دلالت کروں ایسے اعلی شجرت الخلدی، ہمیشگی کے درخت پر، اور ایسی بادشاہت پر جو کبھی کمزور نہیں ہوگی، تو دیکھو شیطان نے ورغلایا اور کہا کہ وہ جو تم سے تمہیں جس درخت سے روکا گیا ہے اگر اس کا پھل کھا لو تو کیا ہوگا، ہمیشہ تم ہمیشہ رہو گے اور ایسی بادشاہت ہوگی تمہاری جو کہ کیا رہے گی، کبھی بھی اس میں کمزوری نہیں، زوال تو دور کی بات ہے، کبھی کمزوری بھی نہیں آئے گی، دیکھو یہاں دو جملے ہیں، وسوس الیہ الشیطان ایک جملہ، قال یا آدم تاخر یہ کیا ہے دوسرا جملہ، تو درمیان میں واو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان جملہ ثانی اول کے لیے بیان ہے، اور مبین اور بیان میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال، اور کمال اتصال کی وجہ سے اگر فصل آنا چاہیے، فَإِنَّ وِزَانَهُ اَيْ وِزَانَ قَالَا، اس لیے کہ قَالَا کا مرتبہ جو ہے، قَالَا یا آدَمُ کا مرتبہ، وِزَانُ عُمَرَا کس کا مرتبہ ہے، عمر، جو عمر کا مرتبہ ہے اس قول کے اندر، اقسم باللہ ابو حفص عمر، اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسہا من نقب ولا دبر، تو دیکھئے ابو حفص مولانا، یہ عمر اس سے کیا ہے عطف بیان ہے، عطف بیان، تو اسی طرح ابو حفص میں ابہام تھا، خفا تھا کہ ابو حفص سے کون مراد ہے، قسم کھا لی ابو حفص نے، عمر نے آ کر بیان کر دیا کہ کون مراد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو اسی طرح فوسوس الیہ الشیطان، اس جملے کے اندر ابہام تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، بھائی کیا وسوسہ ڈالا، خفا آ گیا بھائی، تو بیان کیا گیا، اس نے کیا کہا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، تو وہ مولانا معطوف علیہ، یہ اس کے لیے عطف بیان، تو معطوف علیہ اور عطف بیان کے اندر کیا ہے، کمال اتصال ہے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے ابو حفص عمر کے اندر کیا ہے, عمر ہے. یہ ایک دیہاتی آیا تھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آ کر کہنے لگا کہ میں میرا وطن دور ہے اور میرا جو میری جو سواری ہے وہ زخمی ہے, کمزور ہے, پاؤں زخمی ہیں وغیرہ, تو آپ مجھے کوئی سواری دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں بھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ واللہ کوئی زخم نہیں ہے بھائی. جیسے عادت میں آدمی کیا کرتا ہے ایسے قسم اٹھائی بھائی کلام, کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے, تم ویسے جھوٹ بول رہے. چنانچہ دیہاتی چلا گیا اور وہ اپنی سواری کو اس نے ہانکنا شروع کیا اور اپنے گھر کی طرف چلا, شہر سے نکلا اور یہ شعر پڑتا ہوا جا رہا ہے بھائی, اقسم باللہ ابو حفص عمر, قسم کھالی ہے اللہ کی ابو حفص عمر نے, ما مسہا من نقب ولا دبر, نہیں پہنچا اس میری اونٹنی کو میری سواری کو, من نقب, نقب کہتے ہیں مولانا سوراخ ہونا, وہ اس نے کیا کہا تھا اونٹنی کے پاؤں پھٹ گئے ہیں سوراخ ہو گئے ہیں, یا یہ پھوڑے وغیرہ کو کہتے ہیں مولانا, ولا دبر, اور دبر کہتے ہیں پشت پر زخم ہونا. تو ابو حفص عمر نے قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں ہے اس اونٹنی کے نہ تو اس کے پاؤں زخمی ہیں ولا دبر اور نہ ہی اس کی پشت پر کوئی زخم ہے. اور پھر تو کیا کہہ رہا تھا, اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسہا من نقم ولا دبر, اغفر له اللهم ان کان فجر, اے اللہ مغفرت فرما ان کی, ان کو معاف فرما دے اگر وہ حانث ہوئے ہیں بھائی, اگر انہوں نے غلط قسم اٹھا لی ہے تو اے اللہ ان کو کیا فرما دے, معاف فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے بھائی کہیں گئے ہوں گے, دیکھا تو واقعی پہنچے تو وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا, قریب گئے اور سواری دیکھی اس کی بھائی, تو واقعی اس کی سواری لاغر تھی, پاؤں میں زخم تھے, پشت پر زخم تھے. چنانچہ اس کو بلوایا بھائی اور پھر اس کو نئی سواری بھی دی اور خوب زیادہ راہ وغیرہ دے کر اس کو رخصت کیا بھائی. تو یہ ابو حفص عمر یہاں بھائی مثال تھی عطف بیان کی بھائی. تو یہاں یہ دوسرا جملہ بھی کیا ہے, قال یا آدم, اول جملے کے لیے عطف بیان, حیث جعل الثانی بیانا وتوضیحا للاول, ثانی کو بیان اور توضیح بنایا گیا اول کے لیے, وظاہر ان لیس لفظ قال بیانا وتفسیرا للفظ وسوسا, اور ظاہر یہ ہے کہ قال کا لفظ بیان اور تفسیر نہیں ہے لفظ وسوسا. بعضوں نے یہ شبہ کیا بھائی کہ وسوسا فعل ہے, قال فعل ہے, تو وسوسا فعل کی کیا کیا, قالا کو اس کے لیے بیان بنا دو, پورے جملے کے لیے بیان نہ بناؤ بلکہ فعل کو فعل کے لیے بیان بنا دو, تو یہ مفرد کے لیے مفرد کے بیان کی قبیل سے ہو جائے گا. اور ہماری بحث تو چل رہی ہے کہ ایک جملہ دوسرے کے لیے کیا ہو, بیان بنے, نہ کہ ایک مفرد دوسرے کے لیے بیان بنے, اس میں ہماری بحث نہیں چل رہی, ہماری بحث جملوں سے متعلق ہے. تو یہ تو مفرد کے قبیل سے ہوتا, مفرد کی قبیل سے ہوا, اور مفرد کی قبیل سے ہوا تو اس کو ذکر کرنا درست نہیں, درست نہیں. وضاحت, تو علامہ تفتدانی اس کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی, وسوسہ کے لیے قالا کو بیان بنانا درست نہیں, اس لیے کہ وسوسہ کا معنی معلوم ہے, اس کے مفہوم میں کوئی خفا نہیں. وسوسہ کہتے ہیں دل میں چپکے سے گمراہی کی بات ڈالنا, یا قول کرنا کہ چپکے سے ایسی بات کہنا جو گمراہ کر دینے والی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, وسوسہ کہتے ہیں. تو اس کا معنی تو معلوم ہے, اس کے اندر کوئی خفا نہیں. ہاں البتہ جب اس کی نسبت شیطان کی طرف ہو گئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, اب اس میں خفا آ گیا کہ بھائی کیا وسوسہ ڈالا, وسوسہ کا معنی تو معلوم لیکن ابہام آیا کہ کیا وسوسہ ڈالا. تو یہ وظاہر یہ ہے کہ مولانا کہ لفظ قالا بیان اور تفسیر نہیں ہے للفظ وسوسا، وسوسا کے لفظ سے حتی یکون ھذا من باب بیان الفعل دون الجملۃ، یہاں تاکہ ہو جائے یہ مولانا، یہ کس باب سے ہو جائے؟ فعل کے بیان کی قبیل سے ہو جائے، نہ کہ جملے کے، تو ایسا نہیں ہے. بل المبین ہوا مجموع الجملتی، بلکہ مبین کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. بھائی کمال انقطاع بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا بھائی، کہ لفظاً و معنی دونوں کیا ہو، ایک انشاء اور ایک خبر ہو، یا صرف معنی ایک انشاء اور ایک خبر ہو، یا دونوں میں کوئی جہت جامعہ نہ ہو. کمال اتصال بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ پہلا دوسرا جملہ اول کے لیے کیا ہو، تاکید معنوی ہو یا تاکید لفظی ہو، یا بدل البعض ہو یا بدل الاستعمال ہو یا عطف بیان ہو. کتنے چار کس پانچ قسمیں تھیں، سب کو بیان کریں گے. تو اما کونہا ایل جملت ثانیتی کل منقطعات عنہا، اور باقی جملہ ثانیہ کا کل منقطع عن الاولا ہونا، کل منقطع عن ال، بھائی انقطاع تو نہیں ہے لیکن شبہ انقطاع ہے بھائی. کیا ہے شبہ؟ تو کیا گزرا تھا، کمال اتصال ہوگا یا کمال انقطاع، یا شبہ کمال اتصال ہوگا یا شبہ کمال، یہ اب شبہ کمال انقطاع کا بیان کرنے لگے ہیں کہ ثانی جملہ کیا ہوگا، شبہ کمال انقطاع. فلکون عطفها علیہا ای ثانیت علی الاولی، ضمائر کے مرجع بتلا دیے، عطف ثانیت علی الاولی، بس بوجہ ہونے ثانی کا عطف کس پر، کہ پہلے پر ثانی کا عطف کرتے ہیں تو موہمن لعطفها علی غیرها، تو یہ وہم ڈالتا ہے کہ اس کا ثانی کا عطف کس پر ہو رہا ہے، غیر اولا پر ہو رہا ہے، اولا پر نہیں ہو رہا. مما لیس بمقصود، جو کہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے کہ آپ بھائی دیکھو تین جملے ہیں، اول ثانی ثالث، بھائی آپ اس ثالث کا عطف اولا پر ہو سکتا ہے، اس ثالث کا عطف کس پر ہو سکتا ہے، اولا پر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ واو لے کر آتے ہیں، عطف کرتے ہیں، تو یہ وہم پڑ سکتا ہے کہ اس کا عطف اولا پر نہیں کیا گیا بلکہ کس پر کیا گیا ہے، ثانی پر، اور ثانی پر تو عطف مقصود ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس صورت میں عطف کو ترک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عطف موہم ہوتا ہے خلاف مقصود. وَشَبَّهَ هَذَا لِكَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَانِعٍ مِّنَ الْعَطْفِ، اور تشبیہ دی اس کو مشابہ قرار دیا مصنف نے، کس کے ساتھ، کمال انقطاع سے، یعنی اس کو شبہ کمال انقطاع قرار دیا. بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ، اس اعتبار سے کہ مشتمل ہے، عَلَى مَانِعٍ مِّنَ الْعَطْفِ، ایک مانع پر عطف سے، اس کے اندر عطف سے کیا چیز ہے، عطف ہو تو سکتا ہے لیکن وہم جو غیر کا پڑتا ہے وہ کیا گیا، مانے آ گیا، اس مانے کے ہونے کی وجہ سے اس کو. تو اب کمال انقطاع تو نہیں مولانا، لیکن کیا ہے، شبہ کمال انقطاع ہے. الا انہ لما کان خارجیا، لیکن یہ چونکہ خارجی تھا، یہ معنی کیا تھا، یہ معنی خارجی تھا. یمکن دفعہ بنصب قرینہ، اس کو ممکن تھا دفع کرنا قرینے کے، نصب کرنے کے ساتھ. لم یجعل ھذا من کمال الانقطاع، تو اسی لیے اس کو کمال انقطاع کی قبیل سے، بھئی اس کو کمال انقطاع میں سے نہیں بنایا بلکہ شبہ کمال انقطاع بنایا. وجہ یہ کہ کمال انقطاع کے اندر ان کی ذات ہی کیا ہوتی ہے، ان کی ذات نہیں مانع موجود ہوتا ہے، ایک خبر ہے اور ایک انشاء، یا ایک صرف لفظاً خبر ہے اور دوسرا لفظاً و معنی دونوں طرح خبر ہے، تو دونوں میں کیا آتا ہے، ان کی ذات ہی کے اندر مانع موجود ہوتا ہے، ان کی ذات ہی کے اندر مانع موجود. لیکن یہاں ان کی ذات میں مانع موجود نہیں، اول چاہتا ہے کہ ثالث کو اس پر عطف کیا جائے، لیکن ایک مانع خارجی آیا کہ وہاں کیا پڑتا تھا، شاید ثانی پر آتا. وَيُسَمَّ الْفَصْلُ لِذَلِكَ قَطْعًا، اور فصل کو اس وجہ سے قطع کہتے ہیں، بھئی کیا کہتے ہیں، بھائی شبہ کمال انقطاع کی بات چل رہی ہے، شبہ کمال انقطاع میں فصل کو قطع کہتے ہیں، اس میں شبہ کمال انقطاع میں فصل کو کیا کہتے ہیں قطع، اس لیے کہ اس نے خلاف مقصود کے وہم کو کیا کر دیا قطع کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں قطع کہتے ہیں. مثال اس کی مولانا وَتَظُنُّهُ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا قُرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ، گمان کرتی ہے سلمہ، سمجھ میں یہ شاعر کی معشوقہ ہے بھائی، اس کی بات کر رہا ہے، گمان کرتی ہے سلمہ اننی ابغی بہا کہ میں چاہتا ہوں طلب کرتا ہوں بہا اس کے مقابلے میں بدلن کسی بدل کو، یعنی اس کے بدلے میں میں کسی اور کو چاہتا ہوں، سلمہ کا یہ شک ہے میرے اوپر. اراہا فی الظلال تہیم، شاعر کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں، تہیم کا فی الظلال متعلق ہے تہیم سے بھائی، تہیم کا معنی ہوتا ہے مولانا حیران سرگرداں گھومتے پھرنا بھائی منزل کی تعین کے بغیر، میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں تہیم کہ وہ کیا ہے کہ وہ حیران و سرگرداں ہے گمراہی کے اندر، اس کا یہ خیال غلط ہے، میری اب بھی کامل توجہ اسی کی طرف ہے لیکن وہ کیا سمجھتی ہے کہ میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، سمجھ میں اب، تو اس کو شک ہے بھائی. اور تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میری معشوقہ میرے بارے میں شک کرتی ہے کہ اس کے بجائے اب میں نے کسی اور کو چاہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ میں آیا شعر بھائی؟ جی ہاں، یہ باتیں تو آپ کو خوب سمجھ میں آتی. فبین الجملتین، اچھا دیکھو بھائی تین جملے ہیں، دیکھو پہلا جملہ تظن سلمہ، سلمہ کیا کرتی ہے گمان، اب آگے آ رہا ہے اراہا، ارا بھائی یہ ارا بمانے گمان کے ہے، اراہا میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں، تو یہ اراہا کا عطف تظنو پر ہو سکتا ہے، سلمہ گمان کیا کرتی ہے کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں، اراہا فی الظلال تہیم اور میں گمان کرتا ہوں کہ سلمہ کیا ہے، تو سلمہ یہ گمان کرتی ہے اور میں یہ گمان کرتا ہوں، تو یہاں عطف ہو سکتا تھا، وہ آ سکتا تھا، اس لیے کہ دونوں جملوں میں مناسبت موجود، تظنو کا معنی کیا گمان کرنا، اراہا کا بھی کیا معنی گمان کرنا، تو مسند بھی ایک ہوا. نیز مولانا پہلی کے اندر گمان کرنے والی محبوبہ، دوسری میں گمان کرنے والا محب، دونوں کے اندر مناسبت بھی موجود ہے بھائی، لیکن وہم پڑتا تھا اگر یہاں و اراہا کہا جاتا تو وہم پڑتا کہ یہ اراہا کا عطاف تظنو پر نہیں ہے بلکہ ابغی پر ہے، کس پر ہے ابغی پر، تو دیکھو اگر ابغی پر ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، تظن سلمہ گمان کرتی ہے اننی ابغی بہا بدلن کہ میں اس کے کیا چاہتا ہوں، میں اس کا بدل چاہتا ہوں، اور یہ گمان کرتی ہے اراہا فی الظلال تہیم کہ میں اس کو کیا کرتا ہوں گمراہی میں حیران و سرگرداں دیکھتا ہوں بھائی، تو دونوں سلمہ کے گمان بن جائیں گے، سلمہ میرے بارے میں ایک تو یہ گمان کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں کسی اور کو چاہتا ہوں، نیز کیا گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں یہ بھی اس کا گمان ہے، حالانکہ ایسا میں گمان کہتے ہیں کرتا تو یہ معنی خراب ہو جاتے بھائی. تو دیکھو تین جملے ہیں تظنو ابغی اور اراہا، تو اراہا کا عطف تظنو پر تو درست ہو سکتا ہے لیکن وہاں پڑتا تھا کہ شاید اس کا عطف کس پر ہے ابغی پر ہے، اسی لیے اس طرح کے عطف کیا بھائی. فبین الجملتین مناسبت ظاہرت، دونوں جملوں میں مناسبت ظاہری ہے، لاتحاد المسندین بوجہ دونوں مسندین کے متحد ہونے کے، دونوں مسند متحد ہیں، اراہا کا معنی بھی گمان کرنا، تظنو کا معنی بھی، لان معنی اراہا اظنہا، اراہا کا معنی اظنہا ہے، وکون المسند الیہ فی الاولی محبوبا وفی الثانیۃ محبا، اس لیے کہ پہلے میں مسند الیہ محبوب ہے اور ثانی میں کون ہے محب ہے، تو دونوں میں مناسبت ہے بھائی، خوب مناسبت. لیکن ترک العطف لیکن عطف ترک کر دیا لی اللہ یتوہم تاکہ یہ وہم نہ ہو انہو عطف علی ابغی کہ اس کا عطف ابغی پر کیا گیا ہے فیقون من مزنونات سلمہ تو اس صورت میں یہ سلمہ کے مزنونات میں سے ہو جاتا اس کے گمانوں میں سے ہو جاتا حالانکہ ایسا نہیں ویحتمل الاستیناف اور یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے مولانا اراہا کیا ہے جملہ مستانفہ کس کو کہتے ہیں علم بیان اور بلاغت میں جو سوال مقدر کا جواب ہو اور علم نحو کے اندر عام ہے چاہے سوال مقدر کا جواب ہو یا نیا جملہ کلام شروع ہو اور یہ سوال مقدر کا جواب ہونے کی احتمال بھی رکھتا ہے کأنہ قیل جب یہ کہا گیا سلمہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہنے لگا ہوں تو کأنہ قیل کہا گیا کیف تراہا فی ھذا الظنی تو کیا گمان کرتا ہے اس کے اس ظن کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط فقال تو وہ کہتا ہے اراہا تتحیر فی اودیت الظلال میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ حیران و سرگردہ ہے کس میں گمراہی کی وادیوں میں یعنی اس کو غلط خیال کرتا ہوں وَأَمَّا كَوْنُهَا اَيْ سَانِيَتِكَ الْمُتَّصِلَتِ بِهَا اَيْ بِالْأُولَى باقی ثانیہ کا جی چوتھی قسم کیا تھی شبہ کمالے اس کا بیان ہونے لگا اور باقی ثانیہ کا کل متصل بالاولا ہونا یعنی شبہ اتصال اس میں ہونا فَلِقَوْنِهَا اَيْ سَانِيَتِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ بوجہ ہونے ثانیہ کے جواب کس چیز کے لئے جواب لِسُؤَالٍ ایسے سوال کے لئے اقتضت الاولا جس کا تقاضی کس نے کیا ہے پہلے نے تقاضی کیا ہے فَتُنَزَّلُ الْأُولَى مَنزِلَتَهُ اتارا جاتا ہے جملہ اولا کو منزلتہ ای منزلت السؤال سوال کے درجے میں لکونہا مشتملتن علیہ اس لئے کہ اولا اس پر مشتمل ہے ومقتضیتن لہو اور اس کا تقاضی کر رہا ہے بشبہ کمال اتصال کی بات ہو رہی ہے کہ دو جملوں میں کمال اتصال تو نہیں لیکن کیا ہے شبہ کمال دو جملے ہیں مولانا لیکن پہلے جملے کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے تو ثانی جملہ اس کے جواب کے قائم درجے میں ہوتا ہے تو پہلے جو جملہ ہے جس سے سوال پیدا ہوا اس کو ہم نے کس کے درجے میں اتار لیا سوال ہی کے درجے میں اتار وہ سوال ہے نہیں مولانا لیکن وہ تقاضی کس کا کرتا ہے سوال کا تو ہم نے بھی اس کو کس کے درجے میں اتار لیا سوال اور آگے جواب آیا مولانا اور سوال اور جواب کے اندر کیا ہے شبہ کمال اتصال ہے ان دونوں کے درمیان کیونکہ سوال کے مقابلے میں کیا آتا ہے ہمیشہ جواب آتا ہے مولانا تو یہ شبہ کمال اتصال ہے ان دونوں کے درمیان ہاں لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں انقطاع ہے مولانا معنی کے اعتبار سے کیا ہے معنی کے اعتبار سے دونوں میں شبہ کمال اتصال ہے لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں کمال انقطاع ہے اس لئے کہ سوال ہے استفہام اور وہ انشاء ہے اور جواب کیا ہوتا ہے خبر تو انشاء اور خبر میں کیا ہے کمال انقطاع ہے مولانا تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں کمال انقطاع ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں شبہ کمال اتصال ہے اس لیے کہ سوال کے جواب میں سوال کے مقابلے میں ہمیشہ کیا آئے گا اور جواب کبھی بھی سوال کے بغیر نہیں فَلِقَوْنِهَا تو ثانی جو ہے جواب ہے ایسے سوال کا جس کو اولا نے طلب کیا تھا فَتُفْصَلُ الثَّانِيَةُ عَنْهَا تو جدا کر دیا جائے گا جملہ ثانیہ کو اولا سے كَمَا يُفْصَلُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ جیسے کہ جواب محقق کو سوال محقق سے جدا کیا جاتا ہے کیوں لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْاِتِّصَالِ بوجہ اس کے جو ان کے بیچ اتصال ہوتا ہے جیسے سوال محقق ایک واقعاتاً سوال پوچھا جائے سوال پوچھا جائے عبارت میں بھی ذکر آ جائے اور اس کا جواب ہو تو دونوں میں کیا ہوتا ہے شبہ کمال اتصال ہوتا ہے تو یہاں سوال محقق تو نہیں لیکن پہلے سے سوال پیدا ہو رہا تھا تو ہم نے کس کے درجے میں اتار لیا سوال ہی کے درجے میں اتار لیا سوال محقق اور جواب محقق میں بھی شبہ کمال اتصال ہے کمال اتصال نہیں بلکہ ان میں بھی شبہ کمال اتصال ہے اس لیے کہ کمال اتصال کی وہی تین صورتیں ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائیں بھئی کیا ہو کمال اتصال کہ ثانی اول کے لیے تاکید ہو لفظی یا معنوی، یا ثانی اول کے لیے کیا ہو بیان ہو، یا ثانی اول سے کیا ہو بدل ہو، وہی تین صورتیں. تو سوال محقق اور جواب محقق ان میں شبہ کمال اتصال ہے. تو اسی طرح جب ہم اول کو سوال کے درجے میں اتار لیں تو ان میں بھی کیا آ جائے گا؟ شبہ کمال اتصال آ جائے گا بھائی. جی قال سکا، یہاں سے مولانا علامہ سکاکی کا مذہب بیان کر رہے ہیں بھائی. ایک مذہب مصنف کا بیان ہو چکا، ایک علامہ سکاکی کا، تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ مصنف نے کیا کہا؟ دو جملے ہیں، دوسرا جملہ جو ہے کیا ہے؟ جواب ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ ایک ایسے سوال کا جو کس سے پیدا ہو رہا ہے، توجہ سے بھائی. دوسرا جملہ کیا ہے؟ جواب ہے. کس چیز کا؟ ایسے سوال کا جو کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ پہلے جملے. تو پہلے کوئی ہم نے کس کے درجے میں اتارا؟ بس مصنف کے نزدیک پہلے جملے ہی کو سوال کے درجے میں اتار لیا، جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں پہلے کو سوال کے درجے میں نہیں اتارا، بلکہ پہلے نے سوال کا تقاضا کیا تھا. تو یہاں پر ایک سوال مقدر آ گیا، تو جملہ ثانیہ اس سوال مقدر کا جواب ہے. جملہ ثانیہ اور مصنف فرماتے تھے نہیں پہلے کو ہی کس کے درجے میں اتار لیا، علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں پہلے کو ہی سوال کے درجے میں نہیں اتارا، بلکہ سوال یہاں مقدر ہے اور یہ جملہ ثانیہ اس کے لیے جواب. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ قال سکاکی، علامہ سکاکی فرماتے ہیں فتنزل ذالک السؤال الذی تقتضیہ الاولى وتدل علیہ بالفحوى، اتار دیا گیا اس سوال کو جس کا تقاضا کر رہا تھا اولا اور دلالت کر رہا تھا اس پر، بالفحوى مفہوم سے مولانا، مفہوم کے ساتھ اس پر کیا کر رہا تھا؟ منزلت السوال الواقع، وہ سوال مقدر اس کو کس کے درجے میں اتار دیا گیا؟ سوال محقق اور سوال واقع کے درجے میں اتار لیا گیا. وَيُطْلَبُ بِالْكَلَامِ الثَّانِ وَقُعَهُ جَوَابًا، اور ثانی کے ساتھ کیا طلب کیا گیا؟ وَيُطْلَبُ بِالْكَلَامِ الثَّانِ، اور طلب کیا گیا کلام ثانی کے ساتھ، وَقُعُهُ جَوَابًا لَهُ، اس کے وقوع کو طلب کیا گیا کہ وہ کیا واقع ہو مولانا، کہ وہ اس کے لئے جواب واقع ہو. وقوع الکلام الثانی، ہو ضمیر راجع ہے کلام ثانی کو، ارادہ کیا گیا. یطلبو کیا مانا؟ ارادہ کیا گیا کلام ثانی کے ساتھ کہ یہ کلام ثانی جواب واقع ہو اس سوال کا، کہ یہ کلام ثانی کیا ہے؟ کلام ثانی لایا گیا، لیکن اس کے لانے کے ساتھ ارادہ کیا گیا کہ یہ اس سوال مقدر کا. جی فَيُقْتَعُ عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ لِذَالِكَ، اسی لئے اس کو کاٹ دیا گیا اس کلام اول سے. وَتَنزِيلُهُ مَنزِلَتَ السُّوَالِ الْوَاقِ اِنَّمَا يَقُونُ لِنُقْتَتِن، اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے اس کو سوال واقع کے درجے میں اتارا یہ کس وجہ سے ہے؟ کسے یہ جو چاہے ہم نے سوال مقدر کو کس کے درجے میں اتارا؟ سوال محقق کے درجے میں اتارا، یا پہلے جملے کو کس درجے میں اتارا؟ سوال کے درجے میں اتارا. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ غناء سامعا ان یسال او مثل ان لا یسمع منه، مثلا سامع کو بے پرواہ کرنے کے لیے سوال کرنے سے. بھئی پہلے جملے سے سوال پیدا ہونا تھا تو لازمی بات ہے مخاطب سوال کرتا اور پھر اس کا کیا دیا جاتا؟ جواب. تو سامع مخاطب کو بے پرواہ کرنے کے لیے کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، میں خود ہی کیا کرتا ہوں اس کا آگے جواب ذکر کرتا ہوں. یا مولانا جیسے اللہ یسمع منہ، وہ نقطہ کیا ہوگا کہ آپ مخاطب سے سننا نہیں چاہتے کہ وہ سوال کرے، اس کے کلام کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں، تو اس سے کچھ سننا نہیں چاہتے. تحقیرن لہو، اس کے حقیر سمجھتے ہوئے. او کراہتن لکلامی ہی، یا اس کے کلام کو ناپسند کرتے ہوئے. او مثل اللہ ينقطع کلامک بکلامی ہی، یا کئی نکتے بتلا رہے ہیں نا بھئی، کبھی کبھار نکتہ کیا ہوگا، سامع کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، سوال سے بے نیاز کرنا چاہتے ہیں، کبھی یہ نکتہ ہوگا کہ آپ سامع سے کچھ سننا، یا کبھی یہ نکتہ ہوگا کہ آپ کا کلام منقطع نہ ہو اس کے کلام کے ساتھ، وہ آپ کی بات کو نہ کاٹے. اور مثل القصد الى تکثیر المعنی بتقلیل اللفظ، یا جیسے آپ کا ارادہ کیا ہے کہ معنی بڑھ جائے اور لفظ کیا ہو تھوڑے ہوں. بھئی معنی بڑھ جائے اور لفظ تھوڑے ہوں وہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وہ تقدیر السؤال وترک العاطفی، وہ سوال کا مقدر ہونا ہے اور عاطف کا چھوڑنا ہے. تو اس سے الفاظ تھوڑے ہوئے یا نہ ہوئے مولانا؟ کہ آپ نے سوال مقدر ہے. اور غیر ذالک، اس کے علاوہ اور نکات ہوتے ہیں. وَلَيْسَ فِي کَلَامِ السَّكَّاكِ، یہاں سے ایک شبہ کے ذکر کر رہے ہیں بھئی، کہ مصنف نے کیا کہا کہ ہم نے جملہ اولا کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ سوال کے درجے میں اتار لیا. کہتے ہیں حالانکہ یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے کس کا؟ مفتاح العلوم جو علامہ سکاکی کی ہے. اور علامہ سکاکی نے ایسی بات نہیں کی کہ پہلے جملے کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں سوال مقدر پیدا ہوتا ہے اور اس مقدر کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں. جی. وَلَيْسَ فِي کَلَامِ سَكَّاكِي دَلَالَةٌ عَلَى، اور کلام سکاکی میں کوئی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ ان الاولا تنزل منزلت السؤال، کہ اولا کو کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے؟ سوال کے درجے میں اتارا جاتا ہے. فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ، یہ جواب دے رہے ہیں مصنف کی طرف سے کہ بھئی اگرچہ علامہ سکاکی نے ذکر نہیں کی، اور اعتراض کیا تھا کہ ان کو تو علامہ سکاکی کا تابع ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کے خلاصہ لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی یہ اس کے تابع ہونا ان کے لئے ضروری نہیں کیونکہ یہ مجتہد فی الفن ہیں، مولانا اس فن کے مجتہد ہیں، تو بعض وقت ان کی رائے علامہ سکاکی سے بدل جاتی ہے، تو یہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اگرچہ علامہ سکاکی نے ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی رائے ذکر کر دی. فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ، مصنف نے دیکھا اس بات کی طرف، اَنَّ قَطْعَ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى، کہ ثانیہ کا اولا سے قطع کرنا، مثل قطع الجواب عَنِ السُّؤَالِ، جیسے کہ قطع کرنا ہے جواب کا کس سے؟ سوال سے. تو یہ جو قطع ثانیہ عن الاولا ہے، انما یکون علی تقدیر تنزیل الاولا منزلت السؤال، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جبکہ اولا کو کس کے درجے میں اتارا جائے؟ سوال کے درجے میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے ثانی کو قطع کیا، کیا کیا؟ قطع کیا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم کیا فرض کر لیں؟ کہ پہلے کو سوال کے درجے میں کر لیں. تو یہ ان قطع الثانیت عن الاولا، یہ ان کا اسم ہے، اور انما یکونو، یہ ان کی خبر ہے کہ جو ثانیہ کو اولا سے قطع کرنا ہے، یہ اسی اعلی تقدیر تنزیل الاولا منزلت السؤال، اولا کو سوال کے درجے میں اتارنا فرض کرنے کی صورت میں ہی ہوگا. اولا کو سوال کے درجے میں اتارنا یہ فرض کرنے کی صورت میں ہی ہوگا کہ اولا کو کس کے درجے میں اتارا جائے. وَتَشْبِيهِهَا بِهِ، یہ عطف ہے تنزیل پر، عَلَى تَقْدِيرِ تَشْبِيهِهَا بِهِ، کہ ہم ہا ضمیر راجع اولا کو، بِهِ کی ہی ضمیر راجع سوال کو، اس تقدیر پر کہ ہم اولا کو تشبیح دے دیں، کس کے ساتھ؟ سوال کے ساتھ تشبیح دے دیں، اسی تقدیر پر ثانیہ کو قطع کیا جائے گا اولا سے. والازہر، علامت افتزانی فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے، انہو لا حاجت الى ذالکا، اس کی کوئی حاجت کہ اولا کو سوال کے درجے میں اتاریں، بل مجرد کون الاولا منشاء السؤال کافن فی ذالکا، بلکہ اولا کا منشاء سوال ہونا یہی کافی ہے اس میں، اولا سے سوال کا پیدا ہو جانا یہی کیا ہے؟ کافی ہے اس بات کے لئے کہ قطع کیا جائے. وَإِلَيْهِ اُشِئِ، کہ اس کو درجے میں اتانا ضروری نہیں، بس اولا سے کیا پیدا ہوا؟ سوال، یہی کافی ہے کہ ثانی کو قطع کر دو اس سے. وَإِلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْكَشَّافِ اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کشاف کے اندر وَيُسَمَّ الْفَصْلُ لِذَلِكَ اور فصل کو اس وجہ سے کس وجہ سے اَيْ لِكَوْنِهِ جَوَابًا لِسُؤَالٍ اِقْتَضَتْهُ الْأُولَى یعنی کہ اس کا ہونا جواب ایسے سوال کے لیے جس کا تقاضی کس نے کیا تھا اولا کہ اولا نے سوال کا تقاضی کیا تھا اس کا جواب ہونے کی وجہ سے فصل کو کیا کہتے ہیں استینافن کیا کہتے ہیں بھئی معلوم ہوا شبہ کس کی بات ہو رہی ہے شبہ کمال اتصال اس صورت میں جو فصل آئے اس کو کیا کہتے ہیں استیناف یعنی جب اگلا جملہ سوال مقدر کا جواب ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے استیناف وَقَذَلْ جُمْلَةُ السَّانِيَةُ نَفْسُهَا تُسَمَّا استینافًا وَمُسْتَانَفَتًا اور اسی طرح جملہ ثانیہ جو ہے اس کی ذات ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے یہ استیناف ہے اور مستانفہ ہے بس مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِهِ